نحمده ونصلي على رسوله الكريم. گزشتہ کل مسائل بیان ہو رہے تھے قیام کے، اب قیام کے بعد کھڑے ہونے کے بعد رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، قیام سے لے کر رکوع تک میں جو تکبیر ہوتی ہے اس میں لفظ اللہ کے لام کو کھینچے، تاکہ شروع سے لے کر رکوع تک میں آپ برابر ابتدا کرنی ہے قیام سے، اور آپ کی اللہ اکبر کی راہ عین ہونی چاہیے جب رکوع میں پہنچ جائیں. یہاں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کہتے تھے. اس پر فائدہ نقل کیا ہے علامہ عینی کے حوالے سے کہ رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، تشہد سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے، غرض ہر جگہ میں آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا ہے. یہ تکبیر ہر ایک کے لیے ہر حالت میں سنت ہے، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی سنت، تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی. ایسا نہیں کہ امام ہی پڑھتا رہے، امام کے ساتھ بھی آہستہ سے اللہ اکبر یہ کہہ رہے ہیں، ہر حالت میں سنت ہے، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سستی کی وجہ سے یا جلدی کی وجہ سے تکبیر کو چھوڑنا مکروہ ہے، سنت کے خلاف ہے. اب رکوع اور سجدے کو اطمینان سے ادا کرنا ہے، یہ سنیے بہت ضروری ہے، رکوع اور سجدے کو اطمینان سے ادا کرنا ہے. حدیث سن لیتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے اور ابو داؤد شریف کی. حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اعتدال سے کرتے، نہ سر کو زیادہ جھکاتے اور نہ اٹھاتے. رکوع میں جائیں تو ایک دم سر کو نہ جھکا دے اور نہ ایک دم اونچا رکھے، بلکہ سیدھا، اعتدال اس کو کہتے ہیں، نہ نیچے نہ اونچا، سیدھا ایسا رکھے. اور اس وقت اپنے ہاتھوں کو، یہ جو ہتھیلی ہے نا، یہ انگوٹھے کی جو یہ اس کو گھٹن بولتے ہیں، اس ایسا ہو، اور انگلیاں جو ہے علیحدہ ہو، ایسی نہیں. روایت میں سنت یہ ہے کہ یہ ہتھیلی ہے ایسا، اور اس کو پکڑنا ہے، یہ سنت ہے، چھوڑنا نہیں ہے، پکڑنا ہے، اس طرح پکڑنا ہے، اور پیر بالکل سیدھے ہو. یہ سنت سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح، ایسا نہیں ہے انگلیاں الگ ہو اور پکڑنا ہے. یہ ہتھیلی ہے، یہ جو گھٹنے کا ڈھکن ہے نا، اس کے اوپر ہونی چاہیے. پہلے زمانے میں اس طرح رکوع کرتے تھے، دونوں ہاتھ ملا کر دو پیر کے بیچ میں رکوع کرتے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا کس طرح رکوع کرنا ہے، اور رکوع کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ یہ. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام نسائی نے نقل فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکوع اعتدال کے ساتھ کرو. اعتدال کیسے، وہ آگے روایت آتی ہے، سننے انشاءاللہ. یعنی اپنے دونوں بازوؤں کو زمین پر اس طرح نہ رکھو جس طرح کتا رکھتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکوع اور سجدہ جب کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو. اب سر کو پیٹھ کے برابر رکھتے، یہ جو سر ہے نا، یہ اور پیٹھ، दोनों सीधा होना चाहिए, सर ऊंचा नहीं सर नीचा नहीं, पीठ तो बराबर है लेकिन सर ऊंचा है या फिर सर नीचा है, ये दोनों सुन्नत के खिलाफ है, सीधा हो। ये हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है जो इमाम मुस्लिम ने नकल की है। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू फरमाते, हजरत आयशा खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत को यानी उनके तरीके को नकल कर रही है जो देखा उन्होंने, जब रुकू फरमाते तो सर को न झुकाते थे और न इतना ऊंचा, बल्कि दोनों बराबर होता था इस तरह। और वाइल इब्ने हुजर रजी अल्लाह तआला की रिवायत में है, जब रुकू फरमाते थे तो उंगलियों को कुशादा रखते थे जब घुटनों पर होती थी, और सजदा करते थे तो उंगलियों को मिला लेते, उंगलियों को मिला लेते और घुटने में अलग होती थी ऐसे। ये रिवायत है जो मजमू ज़वाइद की है और अबू दाऊद शरीफ में भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब रुकू फरमाते तो अपने दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखते और उंगलियों को नीचे रखते, यहां नीचे घुटने के नीचे, ये यहां ऊंचे नहीं पकड़ना, मैंने बताया हथेली यहां हो ढक्कन के ऊपर और उंगलियां नीचे होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये तरीका। और आगे फरमाया उंगलियों के दरमियान कुशादगी होती थी और पकड़ते थे इसको। मुफ्ती तकी साहब की किताब में देख रहा था फताह उस्मानी, अजीब फरमाया कि हम लोग जो रुकू में जाते हैं तो हमारे ये पैर जो हैं वो सीधे नहीं होते, यानी इतना टाइट होने चाहिए पैर, सीधा ढीला उठला ना हो वरना खिलाफ सुन्नत है, टाइट से पकड़े और पैर भी बराबर हो तो उस जब आप देखेंगे तो आपका रुकू बराबर होगा, आप ढीला रखेंगे तो रुकू बराबर नहीं होगा। इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी यह रिवायत है कंजुल उम्माल के हवाले से। अब ये जो कहानी है ये रुकू में मिलाना नहीं है, ऐसे कहानी जो है ना रुकू में अपने पहलू के साथ मिलाना नहीं है। इब्न मसूद अबू मसूद रजी अल्लाह की रिवायत है जो इमाम नसाई ने और मुस्तद अहमद ने नकल फरमाई, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू फरमाते तो अपनी कहानियों को जुदा रखते थे, साथ में नहीं ऐसे रुकू में जावे ना तो ये जुदा होनी चाहिए, ये जुदा हो साथ में ना हो अपने पहलू के साथ। उकबा इब्ने आमिर रजी अल्लाह तआला से रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कहानियों को बगल से जुदा रखते थे, ये बगल के साथ है ना ऐसे जुदा रखते थे रुकू में, ये रिवायत इमाम नसाई ने नकल किया है। तो सुन्नत ये है अपनी कहानियों को सीने से न मिलाए, ये सीना है ना उससे ना मिलाए बल्कि अलग रखे। औरतों के लिए रुकू का तरीका अलग है, ये मर्दों के रुकू का तरीका है, औरतों के लिए रुकू के तरीके में रुकू में थोड़ा झुके एकदम नहीं, जरा सा औरतें झुक, औरतों को झुकना हमारी माए बहनें घर पर सुनती है कि वो भी सीख लें कि औरतों के लिए थोड़ा झुकना है, मर्दों की तरह पीठ और सुरीन को बराबर नहीं करना है ताकि उनके सतर छुपा रहे, जितना हो सके इतना वो इस तरह बयान कर रहे हैं। और नंबर दो उंगलियों को घुटनों पर मिलाकर रखें उनके यहां, ऐसा नहीं करना है औरतों को बल्कि मिलाकर रखना है, और पांव को पैरों को कुछ झुकाए रखें थोड़ा सा, मर्दों की तरह सीधे नहीं एकदम सीधे पैर न रखें, थोड़ा झुकाए एकदम रुकू नहीं करना है औरतों को, और हाथ बाजुओं को पहलू से जुदा रखना है, जहां तक हो सके औरतों के लिए सुकर कर रुकू करना है, सुकर कर वो लोमरी की तरह सुकर कर। ये बात उम्दतुल कारी शरह बुखारी जिल्द नंबर 6 में इसको नकल किया है। औरतों के लिए उनकी ज्यादा एहतियात है पर्दे के अंदर, सतर के अंदर, सतर की हिफाजत हो ज्यादा खुला हो। रुकू में पीठ को बिल्कुल बराबर रखना है, कैसे रखना है ये पीठ बिल्कुल ऐसी सीधी होनी चाहिए। अब इसको सुनिए इब्ने माजा की रवायत है, वाबिसा इब्ने सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा, सहाबे किराम देखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपने रुकू किया तो पीठ को बिल्कुल बराबर रखा कि अगर उस पर पानी का प्याला रखा जाए, क्या फरमाते हैं पानी का प्याला रखा जाए तो ठहर जाए, वो ना गिरे। यानी एकदम ऊंचा होगा तो गिर जाएगा, एकदम नीचा होगा तो आगे गिरेगा या तो पीछे गिरा, सीधा हो तो वो प्याला क्या है बिल्कुल रहता था। वो फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ जो है बिल्कुल सीधी होती थी, ये सुन्नत है। हाँ भाई, सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ोगे तो नमाज में नूर पैदा नहीं होगा। जो नमाज का जो नूर है ना वो हमें नहीं मिलेगा। और इसीलिए तो नमाज तो मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। हाँ, याद रखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए, वापसी पर अल्लाह से पूछा, ये बात मुफ्ती तकी साहब ने नकल फरमाई फतुल मुल्हिम के अंदर में, जो 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 शरह मुस्लिम का बकिया लिखा है, फरमाया जब वापस हो रहे थे तो अल्लाह मुझे तो आपकी जियारत हो गई, आपसे मेरी मेराज तो आपके साथ हो गई, मेरी उम्मत की जियारत कैसे होगी? तो फिर नमाज अता फरमाई और फरमाया सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। तो नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे तो नूर पैदा होगा और सवाब मिलेगा। इसीलिए सहाबा ने खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा और उनसे सीखा, और सहाबा ने सहाबा को सिखाया, फिर ताबीन को सिखाया कि नमाज कैसी पढ़नी है। यह सबसे पहला रुकन है, अगर यही सही नहीं तो कैसे सही होगा, कैसे हमारी नमाज सही होगी। इसीलिए फरमा रहे हजरत बरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू फरमाते थे तो पुष्ट मुबारक बिल्कुल सीधी रखते थे, बिल्कुल सीधी। और आगे अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब रुकू से उठना है, अभी आप नमाज का नक्शा खींचते हुए, अबू हुरैरा फरमाते हैं जब आप रुकू से उठते, पीठ को उठाते, तो क्या कहते थे साथ में, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ऐसा नहीं कि खड़ा हो गया फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जैसे ही सर रुकू से उठाना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ऐसा वहां से शुरू करो, क़याम में खत्म हो जाए। तकबीर भी यहां शुरू करो, रुकू में जाए, रुकू से कौमा शुरू करो, तकबीर सजदे तक में खत्म हो। ये ऐसा अल्लाह अकबर फिर आहिस्ता सजदा कर रहा है, अल्लाह अकबर फिर आहिस्ता से रुकू कर, ऐसा नहीं है। ऐसे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इस तरह अल्लाह को जरा खींचना है। ये फिर जब सीधे खड़े हो जाते आप पढ़ते थे, अभी तो इमाम समी अल्लाह पढ़ता हम सिर्फ रब्बा ना लक हम कहते थे, उसका समी अल्लाह भी खत्म नहीं हुआ, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब क्या कहना है, रब्बना लकल हम, चार हदीस है, तर्मिजी ने इसको नकल फरमाया, रब्बना लकल हम, रब्बना वलकल हम, वाव है बीच में, या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम, दो में अल्लाहुम्मा जॉइंट किया है और दो में वाव को जॉइंट किया है, यानी रब्बना लकल हम, रब्बना वलकल हम, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम। ये चारों रिवायत तो यहां पर भी नकल फरमाई है, कह रहे हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना, जो भी याद हो चार में से, रब्बना लकल हम या रब्बना वलकल हम या अल्लाहुम रब्बना लकल हम या अल्लाहुम रब्बना वलकल हम। जब ये कह दे, अब ये मसला सुनिए, इन रिवायतों से मालूम होता है कि अकेला नमाज पढ़ने वाला तस्मी और तहमीद दोनों करेगा, यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम दोनों करेगा अकेला नमाज पढ़ने वाला। लेकिन इमाम इमामत की हालत में क्या दोनों कहेगा या फिर एक चीज कहेगा, ये मसला। इमाम जब खड़ा होगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा तो मुक्तदी तो कहेंगे रब्बना, लेकिन क्या इमाम भी कहेगा रब्बना लकल हम या नहीं? तो साहिबैन फरमाते हैं इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के, इमाम भी रब्बना लकल हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद रब्बना लकल हम कहेगा। और दलील भी बड़ी अजीब लाए हैं, फरमाया ये क्या बात है कि लोगों को तो कहता है लिमा तकुलून मा ला तफ़अलून, लोगों को तो समी अल्लाह का कहता खुद नहीं करता। तो वो फरमाते हैं साहिबैन, इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम दोनों कहेगा, और मुक्तदी सिर्फ समी अल्लाह नहीं बोलेंगे, वो क्या कहेंगे सिर्फ रब्बना, इमाम के समी अल्लाह के जवाब में। جواب میں کہیں گے ربنا. اور یہ بات صرف صاحبین نہیں کہہ رہے ہیں, یہ امام احمد بن حنبل کا بھی قول ہے, اور بڑے بڑے محدثین ہمارے امام طحاوی جو ہے ان کا بھی یہ قول ہے. صرف امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل جو ان کا ایک قول ہے, وہ فرماتے ہیں امام سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی ربنا لک الحمد. یہ ہے رکوع میں پیٹھ کو اعتدال اور اطمینان سے برابر رکھنے کی تاکید ہے. رکوع میں پیٹھ کو برابر رکھنا ضروری ہے. علی ابن شیبان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کنز الاموال میں سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع میں پیٹھ کو اطمینان سے نہیں رکھ رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوئی, تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی جو رکوع میں اپنی پیٹھ کو برابر نہیں کرتا, تو نماز ہی نہیں ہوئی. پھر مسجد میں آئے اور نماز پڑھی, کیا فائدہ ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, دیکھیے یہ حدیث سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تبرانی کی ترغیب کی مجموع زوائد کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو نہیں دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو نہیں دیکھتے ہیں جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو ٹھیک سے نہیں رکھتا ہے. یہ اس کی نماز اللہ نہیں دیکھتا, نہیں چاہیے تیری نماز. کتنا اہم سوال ہے یہ کہ ہم نماز میں جلدی جلدی برابر رکوع نہیں کرتے ہیں. اطمینان, تیسرے امام تینوں امام کیا تو واجب ہے, ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان حدیث کا سن لیجئے, ابو قتادہ اس کے راوی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں تو حضرت اثر کے بعد درود کا بھی ثواب ملے گا, فرمایا سب سے بڑا چور, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, سب سے بڑا چور تیف کون ہے؟ وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے, نماز میں بھی چوراتا ہے. ہم تو سنتے تھے مالی چوراتا ہے کسی کی زمین, لیکن یہاں نماز میں بھی چور ہوتے ہیں, کیسے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. لوگوں نے کہا نماز کیسے چرائے گا, صحابہ نے پوچھا نماز کیسے چرائے گا, فرمایا جو رکوع اور سجدے کو اطمینان سے نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے, نماز میں چوری کرتا, یعنی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو برابر نہیں کرتا. جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن, کس دا گراؤنڈ, رن ٹو ٹاؤن, ان ٹو پاؤن, ایسی نماز پڑھے, بھاگا بھاگا جلدی جلدی جلدی, سنت بھی ایسی, نفل بھی ایسا, رکوع بھی اور فرض بھی ایسا. یہ ہے یہ لوگ. بعض مفسرین نے الذین هم فی صلاتهم ساهون کی تفسیر میں لکھا ہے, جو نماز میں چوری کرتے ہیں, جو نماز میں سستی کرتے ہیں, یعنی چستی کے ساتھ برابر سے نماز نہیں پڑھتے, فویل للمصلین, ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. خالی ان منافقین ان لوگوں کے لیے نہیں جو نماز کو پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں. ساہون کے اندر میں لکھا وہ تکاسل کرنے والے, تغافل کرنے والے, سستی کرنے والے, لیزینس, دے ڈونٹ ڈو پراپر وے دا رکوع اینڈ سجدہ. اسی لیے الترغیب و ترہیب کی حدیث ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے, فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کی نماز ہی صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی پیٹھ کو رکوع میں برابر سیدھا نہ کرے. میں نے بہت ساری بات اس لیے بیان کی ہے کہ لوگ برابر رکوع نہیں کرتے ہیں, ایسے جاتے ہیں عورتوں کی طرح پھر کھڑے ہو جاتے بالکل چستی کے ساتھ. اور ایک آدمی کی کمر ہی میں درد ہے, بوڑھا بہت ہے تو سمجھ میں آ گئی بات, لیکن کچھ تکلیف نہیں ہے پھر بھی جلدی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں, تو ان کے لیے. ہاں یہ حدیث پھر سنو, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ 7 سال تک نماز پڑھتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ 60 ایئرز تک نماز پڑھتے ہیں. میں حدیث سنا رہا ہوں بھائی, جیب کی بات نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ 7 سال تک نماز, 60 ایئرز تک, مگر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. میں نہیں کہتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترغیب و ترہیب صفحہ 337 پر یہ حدیث نقل کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمانے میں 1400 سال, 7 سال تک نماز پڑھتے ہیں, 15 سال کی عمر سے لے کر دوسرے سمجھو 70 ایئرس کی عمر تک نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز ہی قبول نہیں کی جاتی. کہ رکوع ٹھیک سے کرتا ہے تو سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا, سجدہ کرتا ہے تو رکوع ٹھیک سے نہیں کرتا, یعنی اطمینان سے نہیں کرتا ہے. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے, یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بخاری میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, فرمایا لمبی روایت ہے, جس نے نماز میں ٹھیک سے رکوع وغیرہ نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی, جاؤ پھر نماز پڑھو. اللہ کے نبی نے غصے میں پڑھا, جاؤ پھر نماز پڑھو, نماز ہی نہیں پڑھی. یہ گویا وہ حدیث جو میں نے پرسوں سنائی تھی, قم فصلی فانک لم تصلی, جاؤ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بھیجا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, او علی اس شخص کی مثال جو نماز میں پیٹھ کو بیک کو سٹریٹ نہیں رکھتا ہے اور رکوع اطمینان سے نہیں کرتا, دو چیز سٹریٹ نہیں رکھتا اور اطمینان سے 3 بار سبحان ربی العظیم نہیں پڑھتا ہے, تو اس حاملہ عورت کی طرح ہے. اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں, اللہ کے نبی سمجھا رہے حضرت علی سے, وہ اس پریگننٹ وومن کی طرح ہے جس کے بچہ دینے کا زمانہ آیا اور بچہ مس کیریج ہو گیا. مثال بھی عجیب ہے, ابھی اس کا برتھ دینے کا ٹائم قریب ہے اور کیا ہو گیا, اسقاط ہو گیا, مس کیریج ہو گیا, تو نہ تو حاملہ رہی اور نہ بچے والی رہی, نہ تو پریگننٹ رہی اور نہ تو اس کو بچہ ملا, بچہ بھی مر گیا اور اس کی پریگننسی بھی کیا ہو گئی, ختم, دونوں سے محروم ہو گئی. فرمائیے محروم کی مثال ہے. ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جو رکوع اور سجدے میں پیٹ کو اطمینان سے اور سیدھی نہیں رکھتا ہے اس کے بغیر اس کی نماز ناقد, یعنی نماز تو پڑھ لی اس نے, نہ اس کو ثواب ملا اور نہ اس کی نماز ہوئی, دونوں سے محروم ہے. یہ سو رہے ہیں آپ عجیب ہے نا, اللہ کے نبی کے فرمان دیکھو, کتنے سال سے رکوع برابر نہیں کرتے, وہ بھی ایک سوال ہے نا, سر سے اترنا ہی ہے تو پھر اٹھاتے ہی رہو, اللہ کے یہاں پھر کچھ نہیں ملے گا, سر سے اٹھاتے رہو, یعنی ایک بوجھ ہے اتار دیا بھائی, ایک بوجھ ہے, ایک بچہ ہے باپ کو کھانا دے ایسے محبت سے اور دوسرے سے میرا باپ چل دے دیا دے دیا, تو ایسی نماز پڑھ لی, میرا پر فرض بس کر لیا, لیکن ایک ہے میرا اللہ راضی ہو جائے, میرے اللہ کو میری نماز پسند آ جائے. یہی تو وجہ تھی کہ وہ تہجد کے بعد بھی روتے تھے کہ میری تہجد قبول ہو جائے, پن اگر تہجد پڑھنی تھی پڑھ لی, وہ تہجد کے بعد بھی صحابہ روتے تھے کہ ہماری تہجد قبول ہو جائے, وہ حج کے بعد بھی روتے تھے کہ ہماری حج قبول ہو جائے. یہاں تک تو رکوع کے بارے میں نے سمجھا دیا, بات سمجھ میں آئی ہے, رکوع کے بارے میں سمجھایا, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے. جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ, میں اس لیے آپ سب کو معلوم سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے, لیکن ہم حدیث کا بھی تو مزہ لے, حدیث سننے کا. میں مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پڑھ رہا تھا, ایک حدیث سنے تو 40 نفل حج کا ثواب ہے, 40 نفل حج کا ثواب ہے. اور آگے فرمایا 1000 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کا ثواب ہے, اور 10,000 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے. او میرے نبی کا درجہ بڑا ہے, اس کی بات بھی تو بڑی ہے. اس لیے حدیث بھی سنتے ہیں, مسئلہ بھی یاد کرتے ہیں, اور ایک مسئلے پر 1000 نفل رکعت کا ثواب ہے, تو مسئلہ بھی یاد ہو گیا, حدیث بھی سامنے آ گئی کہ بھائی یہ مسئلہ حدیث کے مطابق ہے.
اس لیے میں آپ کے سامنے ساری روایت بیان کرتا ہوں, ایک روایت نہیں کہ بھائی رکوع کے بارے میں نے کتنی روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے, ایسی بھی ہے, ایسی بھی ہے, یہ وعید بھی ہے, یہ ثواب بھی, یہ سب بھی. فرمایا جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ابو داؤد شریف میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کیا پڑھتے تھے؟ سبحان ربی العظیم. کیا پڑھتے تھے؟ سبحان ربی العظیم, یہ پڑھتے تھے. یہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح کی صورت نازل ہوئی تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سنت اور نوافل میں یا اسی طرح کبھی فرض میں سبحانک اللہم و بحمدک, چونکہ اللہ نے کیا کہا, فسبح بحمد ربک واستغفر, تین چیزیں, سبحان اللہ بھی پڑھو, الحمدللہ بھی پڑھو اور استغفار بھی کرو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا جملہ اس طرح پڑھتے تھے, سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی, سب آ گیا اس میں, تو سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے میں اس طرح کبھی کبھی سبحان ربی العظیم کی جگہ یہ بھی پڑھتے تھے, لیکن ہمیں تو یاد کون سا ہے بھائی, سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی ال, چلو یہ بھی یاد ہے, ٹھیک ہے, غنیمت ہے, لیکن اگر یہ بھی یاد ہو جائیں تو کبھی کبھی رکوع سجدے میں یہ بھی پڑھ لیا کرو, اس لیے کہ رکوع میں اور سجدے میں تو اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, سارا بدن ہی اللہ کے سامنے جھک گیا. اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی فرماتے تھے, جب ملنے کے لیے گئے مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, جب واپس ہو رہے تھے تو کہا اشرف علی مجھے تو جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے, گویا میں نے اپنی پیشانی اللہ کے قدم پر رکھ دی اور گویا اللہ نے مجھ سے بوسہ لے لیا. اور فرمایا اگر قیامت کے دن اللہ مجھے کہے جا جنت میں چلا جا تو میں اللہ سے کہوں گا کہ مجھے اتنی جگہ جنت میں دے دے کہ تیرے سامنے سجدے میں پڑا رہوں. ایسے لوگ بھی تھے. کیوں؟ جو سجدہ کرتا ہے وقترب, وہ کیا ہو جاتا ہے, اللہ سے قریب ہو گیا, وہ سجدہ اللہ سے قریب کر دیتا ہے, وہ سارا بدن اس کا جھک گیا اللہ کے سامنے. یہ تو یہ ہے, رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی, یہ حدیث میں ہے, مسند احمد کی حدیث ہے. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل اور تہجد میں پڑھا کرتے تھے رکوع میں, اللہم لک رکعت وبك آمنت ولك اسلمت وعليك توکلت انت ربی خشع لك سمعی, میرے کان بھی تیرے سامنے رکوع کر رہے ہیں, وہ بصری میری آنکھ بھی رکوع کر رہی ہے, وہ لحمی میرا گوشت بھی رکوع کر رہا ہے, وہ دمی میرا خون بھی رکوع کر رہا ہے, وہ مکھی اور میرے بدن کے اعضا ہیں سارے کے سارے, عصبی پٹھے عظمی ہڈیاں شاری میرے بال بھی رکوع کر رہے ہیں, بشری میری چمڑی بھی رکوع کر رہی ہے, وہ مستقلت بھی قدمی میرے مضبوط پیر بھی تیرے سامنے رکوع میں ہے, للہ رب العالمین, یہ سب اللہ تیرے لیے. اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے, اللہ ملک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع لک ربی خشع لک سمعی وبصری ولحمی ودمی ومخی وعصبی وعظمی وشعری وبشری وما اقلت به قدمی للہ رب العالمین. یہ عجیب دعا ہے. اچھا کتنی بار پڑھنی چاہیے تسبیح رکوع میں؟ تین بار. اب یہ بھی سن لو, تین بار یا پانچ بار, ابو داؤد شریف کی حدیث سناتا ہوں, ترمذی شریف کی, ابن مسعود رضی اللہ تعالی محدث کبیر ہے, فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رکوع میں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ کہے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا, اور یہ اس کی ادنا مقدار ہے, یہ اس کی کیا ہے ادنا. امامت کی حالت میں تو بہتر ہے, صاحب ہدایہ نے لکھا ہے امام کو چاہیے کہ وہ پانچ مرتبہ کہے, تو کم سے کم چونکہ امام پہلے رکوع میں جاتا ہے مقتدی بعد میں جاتا ہے, تو امام پانچ مرتبہ کہہ لے تو مقتدی کم سے کم تین بار کہہ لے, یہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں. یہاں لکھا ہے امامت کی حالت میں تو بہتر ہے کہ تین مرتبہ پڑھے, اس سے کم پڑھنا خلاف سنت ہے, پانچ مرتبہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے, اور تنہا ہو تو تین بار بھی پڑھیں, پانچ بار بھی پڑھیں, سات بار بھی پڑھیں, اور بہت سارے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو چالیس چالیس مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم, اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ کی تعریف کرتے ہیں رکوع میں. فرمایا یہ کمال کا اعلیٰ درجہ ہے, کمال کا اعلیٰ درجہ ہے. ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ 10 مرتبہ پڑھتے تھے سبحان رب العظیم تاکہ برابر رکوع ہو جائے. یہ اب رکوع ہو گیا, کھڑا ہونا ہے کس کے لیے بھائی؟ قوما, اس کو کیا کہتے ہیں؟ خورما نہیں, قوما, خورما کا نا قوما ہے. یہ طویل روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے ادا ہو جائے, اب پھر سر اٹھاؤ, اب پھر سر اٹھاؤ. اچھا قوما میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں, ابھی یہ پیر بھی, یہ پینٹ بھی ہاتھ میں ہوتی ہے, پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. بس لوگ لنگی پہنے, لنگی بھی ہاتھ میں ہوتی ہے, ویسے ہی چلے جاتے ہیں. کرتے والے, کرتا بھی ہاتھ میں ہوتا ہے, حالانکہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اپنی جگہ اطمینان سے آ جانے چاہیے, ایک دم اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جائیں. اب یہ واجب ہے, ہمارے یہاں سنت موقعہ ہے, ضروری ہے. ہاں حدیث سنیے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے جب تک اچھی طرح کھڑے نہیں ہو جاتے تھے سجدے میں نہیں جاتے تھے. یہ سنت ہے, یہ سنت. اور آگے فرمایا اللہ معینی رحمت اللہ علیہ نے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے آپ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے, یہ نہیں کہ جھٹ سے کھڑے ہوئے جھٹ سے سجدے میں چلے گئے, چونکہ کھڑے ہو کر کیا بولنا ہے بھائی. اور ایک صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے اتنی دیر قوما میں کھڑے رہتے تھے, 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کے مطابق. ایسا نہیں کہ رکوع سے کھڑے ہوئے نہیں ہوئے سیدھے سجدے میں چلے گئے, نماز نہیں ہوتی. سنیے آگے, یہ تو ربنا لک الحمد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی دعائیں پڑھتے تھے, سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا ولک الحمد ملء السماوات ملء الارض ملء ما شئت من ملء وملء وما بینهما ملء ما شئت من شيء من شيء باب, یہ دعا بھی پڑھتے تھے. اور بھی 5-6 دعائیں ہیں وہ پڑھتے تھے. یہ قوما کے بارے میں ہے. سجدے میں جاتے ہوئے اب اللہ اکبر اللہ اللہ نہیں کرنا ہے, سمجھ میں آئی بات؟ یہ غلط ہے, اذان میں بھی غلط ہے. اللہ نام کو کھینچو, وہاں پر کھڑا زبر ہے اس کو کھینچنا ہے. آگے سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کا مسنون طریقہ یہی ہے سنت, کہ تکبیر پوری ہیئت انتقال کو شامل ہے, یعنی یہاں سے کھڑے ہوتے ہوئے ختم ہونی چاہیے سجدے تک, اس میں اللہ اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر پہنچ گئے, جیسے ہی آپ نے پیشانی رکھ دی اللہ اکبر ختم, پیشانی سجدے میں رکھی. بعض مرتبہ ایسا نہیں کہ سجدے میں بھی چلے گا ابھی تو اللہ اکبر چالو ہے اندر میں, ایسا نہیں چلتا, وہ تو ابھی تو سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے تمہیں. ارے میری بات سننا رہی ہے, سنت کے مطابق یہ ہے, یہ طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. آگے اس سے بھی ایک بڑی بات ہے, سجدے میں یہ سنت طریقہ جو آپ کے سامنے بیان کر دیا, لیکن جانے کا طریقہ کیسا ہے سجدے میں؟ پہلے ہاتھ رکھ دیے گھٹنے رکھنے سے پہلے, برے لوگ کرتے ہیں بےچارے, ان کو درد ہوتا ہے, لیکن جن کو طاقت ہوتی ہے سنت طریقہ, امام النسائی نے, امام ابو داؤد نے, امام ترمذی نے نقل فرمایا, اوائل ابن حجر ماشاءاللہ ان کی زیادہ روایت ہے, فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے, یہ ہر وقت ان کا دیکھ کر بیان کر رہے ہیں, جب سجدے میں جاتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے, دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے, اور جب اٹھتے تھے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے پھر گھٹنے اٹھاتے تھے. یہ سمجھو جو اعضا آسمان کی طرف ہے, جو اعضا جب اٹھتے تھے تو وہ پہلے اٹھاتے تھے, اور جو اعضا زمین کی طرف قریب ہے جیسے گھٹنا قریب ہے تو گھٹنا پہلے جائے گا پھر ہاتھ جائے گا اور پھر سر جائے گا. جب اٹھے تھے اٹھے تو آسمان کی طرف پہلا کیا ہے؟ سر ہے, تو پہلے سر اٹھانا پھر ہاتھ اٹھانا پھر گھٹنے کو اٹھانا. اب سننا گیا, نیچے جاتے ہوئے یہ طریقہ ہے, اٹھتا ہے اپوزٹ طریقہ ہے, یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, یہ بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے. وائل ابن حجر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کے مقابل ہوتے تھے, یہ انگلیاں ملی ہوئی ہو ایسی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتلایا حضرت بہت بڑے بزرگ ہیں جنگل میں رہتے ہیں, فرمایا ٹھیک ہے کل میں جاؤں گا ان کو دیکھنے کے لیے, تو ان کے ساتھ چلے گئے, تو وہ کہیں تشریف لے گئے ہوئے تھے, بزرگ وہاں پر موجود نہیں تھے, فرمایا چلو ان کی نماز کی جگہ تو دیکھ لوں. کیا کہا؟ ان کی نماز کی جگہ تو دیکھ لوں. وہاں پر گئے تو سجدے کا ایسا تھا, وہ زمین پر ہوتا مصلی تو نہیں ہوتا, ایسا تھا. فرمایا میں اس کو بزرگ نہیں مانتا, سنت کے خلاف ہے. اب اندازہ کرو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کتنے سنت کے پابند ہوں گے.
اللہ
واپس آ گئے, ملاقات نہیں کی. ہوتے بعض مرتبہ آدمی بہت پابند ہوتا ہے, وہ ہر چیز دیکھتا ہے کیسی ہے. بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے, بہت بڑے ہوتے ہیں. ہمارے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جون پوری 82 ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہوا, 82 ٹائم. انہوں نے خود یہ بات ہمارے بھائی شیخ الحدیث محمد حنیف صاحب انہوں نے مجھے بیان کیا, خود بیان کیا ہے, اور فرمایا حنیف جب یہ آتے تھے پلین سے تو بہت سی مرتبہ کہتے تھے حنیف بہت سی مرتبہ مجھے حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو میں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا ہوں. انہوں نے خود بیان, اور دو مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے. یہ بات شیخ یونس صاحب نے یہاں جو بلیک برن میں مولانا وادی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے کہی تھی. شیخ یونس صاحب, ہمارے حضرت مولانا یوسف موٹالا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکدو, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, بڑی کھوت ہے ان کی, اللہ ہمیں ایسے بزرگ نصیب فرمائے. ایک مرتبہ یہ جے کے این میں آئے تھے بخاری ختم کرنے کے لیے, جے کے این میں آئے تھے بخاری, اس وقت تک اس سے پہلے ہی شیخ یونس صاحب کا انتقال ہوا تھا 2-3 ہفتے پہلے, تو ان کی بات ہوئی تھی فون کے ذریعے سے بھائی طلحہ صاحب کے ساتھ, شیخ مطالعہ صاحب کی بات ہوئی تھی بھائی طلحہ صاحب کے ساتھ. تو بھائی طلحہ صاحب نے کیا بیان کیا کہ وہاں کوئی ٹرین نہیں, سہارنپور ٹرین نہیں ہے, یعنی ٹرین اتنی زیادہ آنے والی نہیں ہے, بسس نہیں ہے, بس بھی آتی ہے لوگ اگر بس بھر کر آئے تو بس بھی تو ہونی چاہیے نا, بسس بھی نہیں ہے, گاڑیاں بھی اتنی نہیں ہیں, ایک ہی لباس میں اتنے لوگ آ گئے, اتنے لوگ آ گئے 10,000 سے زیادہ نماز کے وقت میں, جنازے کی نماز میں شیخ کی, اور نماز ختم ہوئی کہاں غائب ہو گئے پتہ ہی نہیں ہے کہاں غائب ہو گئے, اور ایک ہی لباس میں. یہ بات بخاری کے جلسے میں حضرت شیخ نے بیان فرمائی تھی. شیخ یونس صاحب کو جب ہم حج میں گئے تھے 6-7 سال پہلے, تو وہاں ایک شیخ ہے جس کی کھجور کی کمپنی ہے, بہت بڑی کمپنی ہے, وہ شیخ کا بڑا مرید تھا, بڑا عاشق تھا, تو کہا حج کے اندر میں ویل چیئر کے ساتھ, وہ اور مولانا یونس رنڈیرا یہ دونوں ویل چیئر کے ساتھ جا رہے تھے. کہاں کہاں پر؟ اب یہ مینا سے عرفات جا رہے ہیں, اب عرفات میں اتر گئے, اب تلاش کرنا تھا ٹینٹ کو, ٹینٹ نہیں مل رہا تھا ہندوستان میں, وہ ٹینٹ نہیں مل رہا تھا, اور گرمی تھی زوال سے پہلے بہت گرمی تھی, اور حضرت ویل چیئر میں ہے بیمار بھی ہے, تو حضرت نے انہوں نے کہا کہ ٹین کدھر ہے, کہیں یہاں گئے اس ٹین میں پوچھتے بہت دیر لگ گئی. تو حضرت نے کہا یہ بات مجھے شیخ صاحب نے سنائی ہے مکہ المکرمہ میں, اس شیخ نے جب سنائی انہوں نے مجھے سنائی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب لے کر, تو شیخ یونس صاحب نے کہا مجھے اس ٹین میں لے جاؤ, چھوٹا سا ٹین تھا, ایک آدمی اس میں سے باہر نکلا, سفید داڑھی سفید کپڑے اور لمبا آدمی, وہ باہر نکلا اور شیخ سے کہا تا لینا اور ایسے ویل چیئر کو انہوں نے پکڑی اور اندر میں لے گئے, اور پورے 6 گھنٹے وہ خدمت کرتا رہا شیخ کی. جب شیخ جب شام ہو گئی, اب جانا تھا مزدلفہ میں, تو اس وقت بس میں بٹھایا, تو وہ سنا رہے تھے کہ شیخ نے کہا تمہیں پتا یہ کون آدمی ہے, تمہیں پتا ہے جو مجھے ٹینٹ میں اندر لے گیا, یہ عبدال ہے. کون ہے بھائی؟ عبدال ہے, جن کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو مجھے موہنی صاحب کہہ رہے تھے یار عبدال جب ان کی خدمت کر رہا ہے تو حضرت کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. فرماتے تھے شیخ صاحب, شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ میں نے زندگی میں اگر کسی عورت کو دیکھا ہے تو دو عورت کو, میری ماں کو میری خالہ کو, کسی اور عورت کی شادی بھی نہیں کی تھی. بہت پور میں نے تو اپنی آنکھ کو, چونکہ میں اخیر اخیر میں شیخ یونس صاحب سے بیعت ہو گیا تھا جب ہمارے شیخ کا انتقال ہوا, تو 7 سال تک میں بیعت رہا حضرت شیخ یونس صاحب کے ساتھ میں. اسپیشل گیا تھا میں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو وہاں سہارنپور گیا تھا. بس وہی مشکلہ پورا, کئی بار جانا ہوا حضرت کی خدمت میں, عجیب آدمی تھے. تو بعض مرتبہ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ واپس آ گئے, یہ بزرگ نہیں ہے کیونکہ ان کا سجدہ سنت کے مطابق نہیں ہے یہ, اور ہماری تو کتنی سنت چھوٹ رہی ہے دیکھو. اس لیے یہاں کہہ رہے ہیں سجدے میں دونوں ہاتھوں کو, ابھی ختم ہو ایک منٹ میں, دونوں ہاتھوں کو کس کے مقابل اور کہاں رکھتے تھے, یہ کہہ رہے ہیں. حضرت وائل کی حدیث میں ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سجدے میں آپ کا سر مبارک, سجدے میں آپ کا سر یعنی مبارک دونوں ہاتھوں کے مابین, ایسا دور نہیں قریب ہو, قریب ہو, سمجھ میں آئی بات, یہ قریب ہو اور ایسا, یہ جو ہے نا الگ ہو سجدے میں. انشاءاللہ کل بیان کروں گا سجدوں میں انگلیوں کو ملا کر رکھنا ہے اس کی روایت کو, اور انگلیوں کا رخ بھی کیسا ہو, قبلے کی طرف ہونا چاہیے, ایسا نہیں ایسا سجدہ یہ نہیں ہے, ایسے دونوں ادھر جا رہے ہیں, ایسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ کل اس کو آگے بیان کریں گے, ٹھیک ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی للجلال والاکرام والعظیم عظیم السلطان, یا ارحم الراحیم یا ذا الجلال والاکرام, یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا اکرم الاکرمین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم سب پر رحم فرما, اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اللہ ہماری ہر عبادت کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہم تو ٹکر لیتے ہیں, نمازوں میں بھی ٹکڑے مارتے ہیں, اللہ ہماری کہاں اخلاص والی عبادت ہے, ریاکاری والی جلدی جلدی والی عبادت ہے, لیکن اللہ اے اللہ ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے, ہم سیکھ رہے ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں. الہ العالمین ٹوٹی پھوٹی عبادت ہی صحیح, اپنے فضل سے قبول فرما لے, ہماری عبادت کو نہ دیکھ اپنے فضل کو دیکھ, اپنے رحم کو دیکھ. اے اللہ اپنے رحم کے صدقے ہی قبول فرما لے, اے اللہ جو بھی عبادت ہم کر رہے ہیں اپنے رحم کے صدقے قبول فرما لے. اے اللہ ہماری ہماری آل اولاد کی, ہمارے ماں باپ کی, بھائی بہنوں کی, اس پورے مجمع کی, اور ریسیور کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں, اور مکسلر کے ذریعے سے جہاں جہاں دور دور دوسری کنٹریوں میں بھی سن رہے ہیں, اے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کی مغفرت فرما. مغفرت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے, اس سے پہلے ہمارے لیے مغفرت کا اعلان فرما دے, مغفرت کا اعلان فرما دے, مغفرت کا اعلان فرما دے. اے اللہ رحم کا اعلان فرما دے, اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, اپنے فضل و کرم سے ہماری اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه.